الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ يوما، فبدأ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمسحون بوضوئه، فقال: ما يحملكم على ذلك؟ قالوا: حب الله ورسوله. قال: من سره أن يحب الله ورسوله؟ أو قال: من سره أن يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث، وليؤدي الأمانة إذا اؤتمن، وليحسن جوار من جاوره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جلسہ اصلاح معاشرے کے عنوان پر قائم کیا گیا ہے، اور میں نے اسی مناسبت سے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، حضرت مولانا عبد العلیم صاحب نے علماء کی جدوجہد خاص طریقے پر ہندوستان میں اور آخر میں جمعیت علماء کا کردار اپنی تقریر کو اسی موضوع پر ختم کیا ہے. ابھی ابھی کی اطلاع، جو جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے ہمارے اس اعلان کی تصدیق ہے کہ ہم کہا کرتے تھے کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، مسلمان پر دہشت گردی کا الزام ہے، مسلمان کا دامن پاک ہے، دہشت گرد وہ ہیں جو تمہاری چادروں میں چھپے ہوئے ہیں، تمہارے ساتھ بیٹھ کر ڈنر کھاتے ہیں، تمہاری سرپرستی میں زندگی گزار رہے ہیں، دہشت گرد وہ ہیں، بم وہ بنا رہے ہیں، بم وہ مار رہے ہیں. مسلمان تو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اور اس ملک میں مسلمان کے حوصلے کو پست کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. ہم کہا کرتے تھے مگر ہماری اس بات کو کوئی قبول نہیں کرتا تھا، لیکن آج کی ابھی کی اطلاع ہے، اور جو لوگ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہوں گے انہوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ اسیما نند جو گجراتی کا رہنے والا ہے اور جس کو پکڑا گیا تھا اس الزام میں کہ وہ بم بنانے اور بم مارنے کے لیے بنیادی کردار رکھتا ہے. آج اس نے اپنا بیان دیا ہے کہ مالی گاؤں کے دو بم دھماکوں میں جو سب سے پہلا 8 ستمبر 2006 میں ہوا, پھر اس کے بعد دوسرا بم دھماکہ ہوا اجمیر کے بم دھماکے میں, اور سمجھوتا ایکسپریس کے بم دھماکے میں, مکہ مسجد کے بم دھماکے, 5 بم دھماکوں کی ذمہ داری اس نے خود اپنے بیان میں لی ہے, جس کو ہریدوار سے پکڑا گیا تھا. اللہ کا فضل ہے کہ یہ ہمارے اس دعوے کی تصدیق ہے جو ہم ببانگ دہل کہتے تھے. ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تھی علاوہ اس کے کہ مسلمان نے اس ملک کی آزادی کے لیے 150 سال تک قربانی دی ہے, اپنے لاکھوں سپوتوں کو اس مادر وطن کی آزادی کے لیے قربان کیا ہے, شہید کیا ہے, ان کی اولاد اس ملک کے امن و امان کو آگ نہیں لگا سکتی, لگانے والے تم ہو, تم ہی میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, اور تمہاری ہی سرپرستی کی وجہ سے ان کے چہروں سے نقاب نہیں اٹھ رہا ہے, مگر وقت آ گیا اور نقاب اللہ نے اٹھا دیا. خیر یہ بات تو ہو گئی, یہ اس مجلس کا موضوع نہیں ہے. میں نے ان حضرات سے بار بار پوچھا, یہی کہا کہ اصلاح ہے معاشرہ. میرے بھائی, قرآن کے اندر معاشرے کا لفظ بہی مانا ہے وعاشروہن بالمعروف. معاشرے کا مطلب ہے رہن سہن, جس کا مطلب ہے کہ ایک انسان کا رہن سہن دوسرے انسان کے ساتھ کس طرح کا رہنا چاہیے. اس سے کوئی بحث نہیں کہ دوسرا انسان اپنا مذہب کیا رکھتا ہے, نہیں, انسانیت کا رشتہ کیا چاہتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ رکھے. ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کو کس معاشرے اور کس طرح کے رہن سہن کی تلقین فرماتے ہیں. یہ ایک حدیث ہے جو میں نے پڑھی ہے, اس میں عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ پانی جو آپ کے جسم اطہر سے لگ کر زمین پر گرا چاہتا تھا, صحابہ دیوانوں کی طرح سے اس پانی پر ٹوٹ رہے تھے تاکہ وہ پانی زمین پر نہ گرنے پائے. صحابہ اپنے ہاتھوں پر لے کر اسے اپنے چہرے سے اور جسم سے مل لے. یہ صحابہ کا تعلق تھا, رسول اللہ کے ساتھ دیوانگی تھی. اللہ کا نبی وضو کر کے گھر سے آیا کرتا تھا, وہاں صحابہ نہیں ہوتے تھے. پتا چلتا ہے کہ یہ واقعہ کہیں سفر کا ہے, جہاں صحابہ موجود تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے وضو فرما رہے تھے, اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ زمین پر بیٹھ کے وضو نہیں فرما رہے تھے. اگر زمین پر بیٹھ کے وضو کرتے تو جس میں اتھر سے گرنے والے پانی پر صحابہ نہ ٹوٹ سکتے نہ لے سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سفر میں کسی اونچی جگہ بیٹھ کر وضو فرما رہے تھے، پانی زمین پر گرتا، صحابہ اس پر ٹوٹ رہے تھے کہ اس پانی کے اندر جو برکت ہے جسم اطہر سے لگنے کی وجہ سے اس متبرک پانی کو اپنے ہاتھ پر لے لیں اور زمین پر گرنے نہ دیں. اور یہ ان کو موقع مل جاتا تھا، متعدد جگہوں پر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے تھے تو صحابہ کی محبت انہیں مجبور کرتی تھی اور وہ اسی طرح پانی پر ٹوٹتے تھے. اگر اس بھیڑ کے اندر کسی کا ہاتھ اس پانی تک نہیں پہنچ سکا تو حدیث میں آتا ہے کہ اخذ من بلل یدی صاحبہ، اپنے دوسرے ساتھی کے ہاتھ پر جو تری پانی کی لگی ہوئی ہے اسی کو لے کر کے اپنے چہرے پر مل لیتا. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دیکھا ان کو اس طرح پانی پر گرتے ہوئے تو پوچھا ما یحملکم علی ذلک، تمہیں اس پانی پر اس طرح ٹوٹنے اور گرنے کے لیے وہ کون سا دل میں جذبہ ہے جو تمہیں ابھار رہا ہے، کیوں کر رہے ہو ایسا؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سوا دنیا کی کوئی چیز ہمیں اس پر نہیں اکسا رہی ہے، صرف محبت ہے دل کے اندر ایسی اور ایسا حسن عقیدت ہے کہ ہم اس پانی کو لے کر کے برکت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اتنی سستی چیز نہیں ہے کہ بس پانی لیا ہاتھ پر، چہرے پر مل لیا اور اللہ کے محبوب بن گئے. نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بننے کے لیے کچھ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کچھ کرنا پڑتا ہے، تب اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بنتا ہے. یہ تو بڑا آسان ہے کہ نبی کے جسم اطہر سے لگا ہوا پانی لے لیا اور اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بن گئے. کہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بننا ہے تو کچھ کر کے دکھلانا پڑے گا، جان جوکھوں میں ڈالنی پڑے گی، تب محبوب بنو گے. میں بتاتا ہوں کیسے محبوب بنو گے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، پہلی چیز، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، اگر یہ کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بنے تو سب سے پہلی چیز فرمایا اپنی زبان کو سچا کر، جھوٹ نہ بول. فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولے آدمی اور اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بننا چاہے، یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. صدق حدیث، اپنی زبان کو سچا کر، اس کا مطلب کیا ہے؟ آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بول کر کسی کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، اور تو کوئی وجہ نہیں جھوٹ بولنے، جھوٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بنیادی فائدہ آدمی جس لیے جھوٹ بولتا ہے وہ ہے کسی دوسرے کو دھوکہ دینا. اللہ کا نبی فرما رہا ہے کسی کو دھوکہ نہیں دیا جائے گا، جو کسی کو دھوکہ دیتا ہے اپنی زبان سے وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب نہیں بن سکتا. دیکھیے الفاظ، یہ کسی راستہ چلتے آدمی کے الفاظ نہیں ہیں، یہ اس مبارک ذات کے الفاظ ہیں زبان مبارک سے نکلے ہوئے، جس پر اللہ کی کتاب قرآن اتری ہے اور وہ اس قرآن کو اپنی زبان سے ادا کر کے صحابہ کو سکھلاتا ہے، اس کے معانی بتلاتا ہے. اس مقدس ذات جو انبیاء و رسل کا سردار ہے وہ فرما رہا ہے فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ اِذَا حَدَّثَ، جب کسی سے بول سچ بول. تیرا مخاطب مسلمان ہو تب سچ بول، ہندو ہو تب سچ بول، فقیر ہو تب سچ بول، دولت مند ہو تو سچ بول، جھوٹ نہ بول. پھر یہ تعلیم اللہ کے نبی کی یہی نہیں ہے، بلکہ یہ تعلیم نبی کی نبوت کی زندگی 23 سال کی زندگی ہے. انبیاء تو بڑی بڑی زندگی دنیا میں لے کر آئے، حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تو 950 سال تک نبوت کی دعوت دیتے رہے. ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی دعوت، نبوت کی زندگی جو پائی ہے وہ کل 23 سال ہے. جب 40 سال کی عمر ہوئی نبوت ملی، اور 63 سال کی عمر میں اس دنیا کو پس پردہ چلے گئے. لیکن آپ نے سچ بولنے کی تعلیم ابتدا سے دینی شروع کی. آپ نے سنا ہوگا کہ جب آپ نے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے، مکے کے لوگ جانتے نہیں تھے کہ رسالت کیا ہے، نبوت کیا ہے، اس لیے کہ آپ سے پہلے کوئی نبی مکے والوں کے پاس نہیں بھیجا گیا تھا. قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ، ہم نے آپ سے پہلے ان لوگوں کے پاس کوئی نذیر اللہ کے عذاب سے ڈرنے والا نہیں بھیجا. دوسری جگہ کہتا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، ہم نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ ایسی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں جن کے آبا و اجداد کو بھی نہیں ڈرایا گیا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی، کچھ لوگ مسلمان ہوئے، لیکن اتنا ظلم مکے والوں نے کیا، اتنا ظلم کیا کہ اللہ کے نبی کے حکم سے مکے کو چھوڑ کر، ایشیا کو چھوڑ کر افریقہ میں چلے گئے، جان بچا کر نہیں، تاکہ وہاں ایک اللہ کی عبادت آزادی کے ساتھ کر سکے. ان کو اس پر بھی چین اور سکون نہیں ملا. انہوں نے یہاں سے لوگوں کو بھیجا، وفد کو، بڑے بڑے لوگوں کو، تاکہ انہیں پکڑ کر لاؤ، ان کے اوپر اور مشق ستم کی جائے، ظلم کیا جائے. چنانچہ گئے وہاں اور کہا کہ یہ بھاگ کر آ گئے، ہماری قوم کے لوگ ہیں، آپ ان کو واپس کیجیے. بادشاہ کے دل میں بات آئی کہ ان لوگوں نے میرے یہاں آ کر پناہ لی ہے، میں بغیر قصہ سنے ان کو کیسے ان کے حوالے کر دوں. کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم ان کو بلاتے ہیں، آمنے سامنے بات ہوگی. یہ مسلمان کل 80 آدمی تھے، ان میں تین عورتیں بھی تھیں. کل کو آئے تو مسلمان سر جوڑ کر بیٹھے اور یہ طے ہوا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ہماری طرف سے بات کریں گے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کل کو جب بادشاہ کی مجلس میں بیٹھے تو انہوں نے اپنا اور اپنی قوم کا حال کیا تھا اس کو پیش کیا کہ اے بادشاہ، ہم تو جانوروں جیسی زندگی گزارتے تھے، ہم رشتے داریوں کو توڑا کرتے تھے، ہم غریبوں پر ظلم کیا کرتے تھے، ہم لوگوں کا مال چھینا کرتے تھے، اللہ نے اتنے میں ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، ہم اس کے نسب کو جانتے ہیں، اس کے حسب کو جانتے ہیں، اس نبی نے آ کر کے ہمیں، ہم بت پرستی کرتے تھے، ہمیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، ہمیں نماز پڑھنے کی تلقین کی، اور ہمیں یہ حکم دیا، یہ حکم دیا، یہ حکم دیا. وہ فرماتے ہیں اس نے سب سے پہلی چیز جو ہم کو بتائی معاشرت کے سلسلے میں، امرنا بصدق الحدیث، اس نے ہمیں سچ بولنے کی تلقین کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی جس دن سے آیا ہے اور اس نے دین کی تبلیغ کا کام کیا ہے، بنیادی طور پر معاشرت کے سلسلے میں، رہن سہن کے بارے میں جو بات کی ہے وہ یہ کہ آدمی مومن جب بولے گا سچ بولے گا. میرے بھائی، یہ معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے محبت پیدا بڑی اہم چیز ہے. آدمی اگر کسی کو ایک دفعے دھوکہ دے دے گا اور پتہ چل جائے گا کہ اس نے جھوٹ بول کر مجھے دھوکہ دیا ہے، قیامت تک کبھی اس کی بات کا یقین نہیں کرے گا. اللہ کا نبی فرماتا ہے جھوٹ بولنا پاپ ہے، جب بول سچ بول. کیا مطلب؟ کبھی کسی کو دھوکہ نہ دے، تیرا مخاطب کوئی بھی ہے. اس سے بحث نہیں کہ آدمی کا دھرم کیا ہے، آدمی سے بات کر سچی بات کر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال زندگی قریش کے ساتھ گزاری ہے نبوت کے بعد. قریش کی طرف سے کوئی ظلم ایسا نہیں تھا جو نبی پر نہ کیا گیا ہو، یہاں تک کہ آبادی سے باہر کر دیا، کوئی لین دین، کوئی معاملہ نہیں، یہاں تک کہ اللہ کی عبادت کرنے پر اونٹ کے جسم کے ناپاک حصے کو لا کر رکھ دیا گیا، یہاں تک کہ آخر میں سب سردار مل کر جمع ہو گئے گھر پر، آج محمد نکلے تو قتل کر دو. کہیں ثابت نہیں ہو سکتا کہ نبی نے ان کفار کے ساتھ جھوٹ بولا، جب بولا سچ بولا. وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، اور اس نے ہمیں سچ بولنے کی تلقین کی ہے. پھر دیکھو، جھوٹ بولنا پاپ، ایک تو پاپ ہے، ایک مہا پاپ ہے. وہ کیا ہے؟ آدمی جھوٹی گواہی دے. گواہی کا مطلب کیا ہے؟ یہ قلم خالد کا ہے، جھوٹی گواہی دے کر یہ قلم خالد کے بجائے وحید کو دلوا دے، یہ ہے جھوٹی گواہی. عدالت کے اندر جا کر قرآن کہتا ہے کونوا قوامین بالقسط، شہداء للہ اللہ کے لیے بالکل سچی گواہی دینے والے بن جاؤ. اللہ کا نبی کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے بڑے سے بڑے گناہ ان میں ایک گناہ یہ ہے کہ آدمی جھوٹی گواہی دے. کیا مطلب؟ کسی کا حق چھین کر ناحق کسی دوسرے کو دلوا دے, یہ مہاپاپ ہے. اور کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, ایک, اَوِ الْوَالِدَيْنِ, دو, تیسرے وَالْأَقْرَبِينَ, اگر اے مسلمانوں اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اگر تم نے سچی گواہی دے دی تو تمہارے مقابلے میں بڑا ظالم ہے, وہ تجھے مارے گا, تجھے ذلیل کرے گا, تیری دکان چھین لے گا, تجھے شہر سے نکال دے گا. اللہ فرماتا ہے نکل جانا, دکان چھن جائے, چھیننے دینا, مگر گواہی جھوٹی نہ دینا. ولو علی انفسکم. دوسری چیز اول والدین, اگر تجھے یہ خطرہ ہے کہ یہ بڑا ظالم ہے, اگر تو نے سچی گواہی دے دی اور اسے نقصان پہنچ گیا تو یہ تیرے ماں باپ کو نقصان پہنچائے گا. قرآن یہ کہتا ہے نقصان پہنچنے دے لیکن گواہی جھوٹی نہ دینا. تیسری چیز فرماتے ہیں والاقربین, اتنا بڑا ظالم ہے کہ اگر جھوٹی گواہی سچی گواہی دے دے گا تو تیرے سارے خاندان کو اجاڑ دے گا. قرآن کہتا ہے اجاڑ دے گا, اجڑنے دے, مگر گواہی جھوٹی نہ دینا. یہ تعلیم ہے معاشرے کی. اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ گواہی کس کے حق میں ہے, کس کے لیے نقصان ہے, مسلمان ہے, ہندو ہے, کوئی بحث نہیں. تیری زبان سچی ہونی چاہیے, اپنی زبان کو سچا رکھ. دنیا اسلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ اسلام دہشت گردی کا مظہر ہے, کچھ بھی نہیں. اتنی پاکیزہ تعلیم اور معاشرت, دنیا کا کوئی مذہب اگر ہے تو دکھلائے, کچھ بھی حقیقت نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ دنیا اسلام سے جتنا ڈرتی ہے کسی چیز سے اتنا نہیں ڈرتی. یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی شکل و صورت اتنی بگاڑ کر پیش کرو کہ لوگ اسلام کی حقیقت کو سمجھ نہ سکے, ورنہ دین کا چراغ کسی اور کا جلے گلے. اور آج اس کے باوجود دنیا کے اندر اسلام پھیل رہا ہے. اس سے بہترین تعلیم کس کی ہو سکتی ہے؟ پھر دیکھیے اگلی چیز, دوسری چیز فرماتے ہیں وَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا اُؤْتُمِنَ, اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بننا چاہتا ہے تو اگر کوئی اس کے پاس امانت رکھ دے تو امانت کا جو حقدار اور مالک ہے اس کو امانت ادا کرے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بننے کے لیے کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی جا سکتی, کسی کا حق نہیں لیا جا سکتا. اگر کوئی شخص کسی دوسرے کا حق لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہے کچھ بھی کرتا ہو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب نہیں بن سکتا. اگر کسی نے دنیا میں کسی کا حق لے لیا, کل قیامت کے دن یہی مظلوم جس کے پاس دنیا میں طاقت نہیں تھی کل پکڑ کر اللہ کے دربار میں لا کر کھڑا کرے گا, اللہ سے کہے گا کہ الہ العالمین اس نے میرا حق لے لیا, دیا نہیں. اللہ کا نبی فرماتا ہے اللہ کو اتنا غصہ ہوگا فرمائیں گے اد الامانہ اس کا حق دے. یہ کہے گا دائیں بائیں دیکھے گا روپیہ لیا تھا تو روپیہ نہیں, پیسہ لیا تھا تو پیسہ نہیں, سونا چاندی نہیں, زمین جائیداد نہیں, کچھ بھی نہیں. کہے گا انا یا ربی وقد ذهبت الدنیا, الہ العالمین کہاں سے دوں, دنیا تو ختم ہو گئی, میں نے تو یہاں نہیں لیا تھا دنیا میں لیا تھا, وہاں پیسہ تھا سونا تھا چاندی تھی, یہاں تو کچھ بھی نہیں. اللہ کو اتنا غصہ ہوگا فرمائیں گے کچھ نہیں سنتے, اد الامانہ اس کی امانت دے, اس کا حق دے. پھر یہی کہے گا کہ الہ العالمین سن تو لے, کہاں سے دوں, کچھ بھی نہیں ہے یہاں تو, کہاں سے نکال کر دے دوں. اللہ کو اتنا غصہ ہوگا تیسری مرتبہ پھر فرمائیں گے اد الامانہ, امانت دے, اس کا حق دے, اور دے نہیں پائے گا, حکم ہوگا جہنم میں ڈال دے گا. مطلب یہ ہے کہ انسان کسی انسان کا حق لے لے, اسلام نے اس کی اجازت نہیں. اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ جس کا حق لے رہا ہے اس کا مذہب کیا ہے, انسان انسان سے اس کے حق کو ناحق چھین نہیں سکتا. میرے بھائی مسلمان اس سلسلے میں بہت کمزور ہیں. اللہ کے نبی نے بالکل ابتدا سے آخر تک مسلمان کو اس کی تعلیم دی ہے کہ ناحق کسی دوسرے انسان کا حق نہیں لے سکتا. چوری کر لینا, امانت میں خیانت کر لینا, کسی دوسرے کے مال کو ناحق لے لینا, کوئی چیز اللہ اور اس کے رسول کا محبوب انسان نہیں بن سکتا. بالکل ابتدا میں جو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا تھا اس میں دوسری چیز یہی ہے, امرنا بصدق الحدیث و اداء الامانہ, ہمیں حکم دیا اس نے سچ بولنے کا اور حکم دیا امانتوں کو, حقوق کو ادا کرنے کا, کوئی کسی کا حق نہیں لے سکتا. اور صحابہ کی زندگی ایسی ہی پاکیزہ زندگی تھی. کوئی انسان کسی کے مال میں خیانت کرے لے لے, اسلام کے اندر ایمان کا دعویٰ رکھنے والا کسی کو ناحق اس کے حق سے محروم کر دے, یہ نہیں ہو سکتا. یہاں تلقین ہو رہی ہے. اور دیکھو جب آخر میں اللہ کا نبی حج کرنے کے لیے گیا, آپ مدینہ منورہ سے آپ نے اعلان کیا کہ میں اس سال حج میں جا رہا ہوں, خلق خدا ہر طرف سے جمع ہو گئے مسلمان کہ اللہ کے نبی کے ساتھ حج میں چلو, آگے پیچھے دائیں بائیں ایک شور مچا ہوا ہے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, نبی کا قافلہ چل رہا ہے. آپ مکہ معظمہ 4 تاریخ کو پہنچے ذی‌الحج کی, اور آپ نے 4 دن قیام فرمایا. 8 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد صحابہ کے قافلے کے ساتھ آپ منا چلے گئے, جیسے حاجی لوگ جاتے ہیں. اب آپ حاجیوں سے صحابہ سے فرما رہے آئے کہ دیکھو خذو عنی مناسککم, خذو عنی مناسککم لعلی لا احج بعد حجتی ہادی, میں کس طرح حج کر رہا ہوں, کہاں حج کا کیا رکن کر رہا ہوں, پہلے کیا کر رہا ہوں, بعد میں کیا کر رہا ہوں, حج مجھ سے سیکھتے چلو, ہو سکتا ہے آج کے بعد پھر میں کبھی حج نہ کر سکوں. اور صحابہ ہیں کہ دیوانوں کی طرح آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کہاں کیا کر رہے ہیں, مگر تعداد بہت بڑی ہے. کوئی پہنچ پاتا ہے کوئی نہیں پہنچ پاتا. آپ نے عرفات سے منا آ کر کے دسویں تاریخ کو منا میں صحابہ کے سامنے بڑی لمبی تقریر فرمائی. پچاسوں حدیثوں کے اندر صحابہ اس تقریر کے الفاظ کو اٹھاتے ہیں. تمام حدیث کی کتابوں کے اندر ملتی ہے. اس کے اندر اللہ کا نبی ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ سمجھ رہا ہے کہ اب میں جانے والا ہوں. آپ نے 23 سال میں جو بنیادی چیزیں اہم اہم باتیں صحابہ کو سکھلائی ہیں ایسا لگتا ہے جیسے سبق آپ نے دوہرا دیا. آپ اس کے اندر فرماتے ہیں والامانت مؤدا, فرماتے ہیں اور یاد رکھو کہ جس انسان کا حق کسی کے پاس ہے امانت ہے وہ ادا کی ہی جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا ماننے والا کسی انسان کو اس کے حق سے محروم کر دے. الامانت مؤدا, کوئی اس سے بحث نہیں. آدمی ہے کون, اس کا دھرم کیا ہے, اس کا مذہب کیا ہے, نہیں. اگر کسی انسان کا حق ہے وہ حق اس کو ادا کرو. قرآن کے اندر بار بار اس کی تلقین کی گئی ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها, اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کو ادا کرو. والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون, دنیا اور آخرت میں فلاح پانے والے وہ لوگ ہوں گے جو اپنی امانتوں کا خیال رکھتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبوت کے بعد اور نبوت سے پہلے ایسی تھی کہ مکے کے اندر مشہور تھے امین, کسی انسان کا حق یہ آدمی نہیں کھاتا. اسی لیے قرآن تلقین کرتا ہے اے لوگو, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہی کو ادا کرو. دیکھو چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو, کسی کا حق کھانے کی اجازت نہیں. یہ جو قرآن کی آیت ہے اس کے اترنے کا بڑا عجیب واقعہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ہجرت سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ معظمہ میں ہیں. ایک شخص ہیں عثمان ابن طلحہ, ان کے پاس کعبے کی چابی رہتی تھی. جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ کعبے کا دروازہ بہت اونچا ہے, آدمی کھڑا ہوتا ہے تو اس کا ہاتھ چوکھٹ پر جاتا ہے. اس وقت بھی اتنا ہی اونچا تھا. عثمان کے پاس چابی رہتی تھی اور وہ ہفتے میں 2 دن کعبے کے دروازے کو کھولتے تھے اور وہاں کھڑے ہو جاتے تھے. ان کی منوپلی تھی, جس کو جی چاہتا تھا اس کا ان کا اندر جانے دیتے تھے, نہیں جی چاہتا تھا روک دیتے تھے. ایک دن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں آئی کہ وہ کعبے کے اندر جائیں, جانے لگے. عثمان نے روک دیا, تم نہیں جاؤ گے, ہمارے معبودوں کو, ہمارے دین کو, باپ دادا کے دین کو برا بھی کہتے ہو اور ہم تمہیں اندر بھی جانے دیں, تم نہیں جاؤ گے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بڑے وقار کے ساتھ ایک طرف کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد خدا جانے عثمان کے دل میں کیا بات آئی, کہا کہ محمد آؤ جاؤ. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جانے لگے اور جب جانے لگے تو عثمان کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا کہ عثمان یہ چابی آج تو تمہارے ہاتھ میں ہے، تم نے مجھے روک دیا، یہ بتاؤ جس دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا دے دوں گا، اس دن تم کیا کرو گے؟ یہ خیال بھی نہیں آ سکتا تھا کہ محمد جو آج علیہ الصلوۃ والسلام اتنے کمزور ہیں کہ آج ان کے تابعدار صحابہ کھل کر عبادت بھی نہیں کر سکتے ایک اللہ کی، یہاں تک کہ مجبور ہو گئے کہ چھوڑ کر افریقہ حبشہ میں چلے ہیں، کیا کوئی دن ایسا ہوگا کہ وہ محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکے میں آئیں گے اور اتنے طاقتور ہوں گے کہ کعبے کی چابی ان کے ہاتھ میں ہوگی، بادشاہ بن کر آئیں گے؟ کسی کے خیال میں بھی نہیں تھا. کہنے لگے عثمان کے محمد اگر کسی کوئی دن ایسا آئے گا تو اس دن قریش بہت ذلیل ہوں گے. فرمایا نہیں، قریش بڑی عزت والے ہوں گے. یہ کہا اور مسئلہ ختم ہو گیا. اللہ کے نبی اندر گئے اور اس کے بعد نکل آئے. یہ واقعہ ہجرت سے کتنے دن پہلے کا ہے یہ معلوم نہیں، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ سب کے سب قریش کے بڑے بڑے سردار جمع ہوئے اور یہ کہا کہ آج محمد گھر سے نکلیں تو قتل کر دو. اللہ نے اپنے نبی کو بتلایا، جبرائیل امین آئے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بستر پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو لٹایا، جن کی امانتیں تھیں ان کے سپرد فرمائی اور انہی کے درمیان سے نکلتے ہوئے چلے گئے. ابو بکر کے گھر گئے رضی اللہ تعالی عنہ، وہاں سے دونوں کے دونوں نکلے غار میں اور غار سے نکلے اور مدینہ منورہ روانہ ہو گئے، مدینہ منورہ پہنچ گئے. اب آپ دیکھیے، ایک سال گزرا، دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ سال. جب آٹھ سال ہو گئے، اب اللہ کا حکم ہوا کہ جاؤ جا کر مکے کو فتح کرو. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام رمضان میں نکلے صحابہ کو لے کر اور چٹکی بجاتے بجاتے مکے کو فتح فرما دیا. جب مکے کو فتح فرما دیا تو اب بھیجا کہ جاؤ عثمان سے چابی لے کر کے آؤ. عثمان ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، چنانچہ چابی منگائی گئی اور عثمان خود آئے، اپنے ہاتھوں سے چابی اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دی. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کے دروازے کو کھولا، اندر تشریف لے گئے، در و دیوار کو پاک و صاف کیا. آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، بت بنے ہوئے تھے، آج کل کے بتوں کی طرح تھوڑا ہی تھے کہ پلاسٹک کے بن کا بنا کر کے کہیں بھی رکھ دیے، پتھر کے بنے ہوئے بت تھے. اللہ کے نبی کے ہاتھ میں چھڑی تھی. حدیث میں آتا ہے کہ جس بت کی گردن پر رکھ کر کے پڑھتے تھے آیت جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، وہی اوندھا ہو کر کے زمین کے اوپر گر جاتا تھا. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اندر سے باہر تشریف لائے اور صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، پوری فوج ہے، لشکر ہے اور عثمان بھی ہے. آپ نے پوچھا عثمان سے کہ میں نے کیا کہا تھا، یاد ہے؟ عثمان نے کہا کہ ہاں یاد ہے، آپ نے کیا فرمایا تھا. اس مجلس کے اندر بڑے بڑے صحابہ، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ہر صحابی گردن اٹھا کر دیکھ رہا ہے، تمنا کرتا کاش کہ آج آپ یہ چابی کعبے کی، اللہ کی گھر کی، اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے عنایت فرما دیں. میرے لیے فخر کی بات ہوگی کہ اللہ کے نبی نے کعبے کو فتح کرنے کے دن چابی اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے دی. ایسے وقت میں اللہ نے اس آیت کو اتارا، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها, اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن ہاتھوں سے لی ہیں انہی ہاتھوں کو واپس کرو. صحیح ہے, ابو بکر کا مرتبہ اس امت میں سب سے بلند ہے مسلم, لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ہاتھ سے لے کر امانت عثمان, اگرچہ عثمان مسلمان نہیں ہے, اگرچہ ابھی تک ایمان نہیں لائے, لیکن اس کافر کے ہاتھ سے امانت لے کر کے اس کا حق کسی مومن کو نہیں دیا جا سکتا, چاہے مومن کا مرتبہ کتنا بڑا ہو. اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس آیت کو پڑھ کر سنایا اور عثمان کے ہاتھ میں چابی دی اور یہ فرمایا, بدعا کی کہ اب فرمایا قیامت تک یہ چابی عثمان کے ہاتھ میں رہے گی, جو ان سے لے گا ظالم اس کے لیے بدعا فرمائی. میرے بھائی یہ اسلام ہے, کوئی انسان اس دنیا میں کسی انسان کا حق لے لے ناجائز کھا لے اور وہ کہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور محبوبیت کا طالب, یہ نہیں ہو سکتا. اسلام تو بڑا پاک و صاف نظر ہے, مسلمان کا معاشرہ خراب ہے. کسی کی دکان پر قبضہ کر لیا تو وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, کسی کے مکان پر قبضہ کر لیا تو وہ چھوڑنے کو تیار نہیں. میں جاتا رہتا ہوں انگلینڈ میں, امریکہ میں, لوگ کہتے ہیں مکان تھا ہمارا قبضہ کر لیا, چھوڑتے ہی نہیں. عزیز رشتہ دار ہے میرے بھائی, اس طرح انسان چاہے دولت مند کتنا بن جائے اللہ اور اس کے رسول کی محبوبیت نہیں حاصل ہو سکتی, انسان کسی دوسرے کا حق کیسا لے لے گا. اور میں کہتا ہوں دیکھو, مسلمان خیال نہیں کرتا, ایک حق تو ایسا ہے کہ بس کوئی اللہ کا بندہ جس کے دل میں خوف ہے بس وہی ادا کرتا ہے, ورنہ تو مسلمان ادا نہیں کرتا. معاشرہ مسلمان کا برباد, کیا حق ہے دیکھو غور کرو, بہت کم خاندان اور گھرانے ایسے جن میں وہ حق ادا کیا جاتا ہے. وہ کیا ہے, ماں باپ مر گئے, جائیداد اور زمین اور پیسہ چھوڑ کر دیکھو بھائیوں نے بیٹھ کر تقسیم کر لیا اور بہنوں کو محروم کر دیا. یہ حق تو ایسا حق ہے کہ شاید و باید ہی کوئی خاندان اللہ کی رحمت سے ایسا کرتا ہو کہ وہ بہنوں کا حق دیتا ہو, ورنہ تو بہنوں کا حق دیتے ہوئے جان نکلتی ہے. یہی بہن کل کو قیامت کے دن گردن پکڑ کر لا کے کہا, اے اللہ تو نے مجھے حق دلوایا تھا, میرا حق مجھے دلوا. وراثت ایسی چیز ہے کہ وراثت کا حصہ اللہ نے نبی کو حق نہیں دیا کہ آپ وراثت کے حصے متعین کریں, نہیں, اللہ نے خود حصے متعین فرما کر قرآن کی آیت نبی پر اتاری, اب اس کا اعلان کرو. اور نبی نے اعلان کر دیا. وہ مسلمان جو آج اپنی بہنوں کا حق انہیں حق سے محروم کر کے کھا جاتا ہے, کل قیامت کے دن اس بہن کو حق دینا پڑے گا. میرے بھائی کسی انسان کے حق کو لے لینا, نہ حق لے لینا, یہ ایسی چیز ہے کہ آدمی کتنا ہی تہجد گزار ہو, آدمی کتنا ہی توبہ اور استغفار کرنے والا ہو, آدمی کتنے ہی حج کرتا ہو, آدمی کتنے ہی چلے لگاتا ہو, کوئی چیز کسی انسان کا ایک پیسہ بھی معاف نہیں کرا سکتی. اللہ اپنے حق کو معاف کر دے گا, اللہ تو ارحم الراحمین ہے, جو چاہے کر دے, کون ہے جو اس کے ہاتھ کو پکڑ لے. لیکن حق لیا یتیم کا, بیوہ کا, بہن کا اور اللہ سے کہتا ہے اے اللہ معاف کر دے, یہ نہیں ہوگا. میرے بھائی کسی انسان کا حق ایسی چیز نہیں ہے جس کو انسان لے لے اور وہ معاف ہو جائے. کل قیامت کے دن دینا پڑے گا, اور وہاں دینے کے لیے انسان کے پاس کچھ نہیں ہوگا علاوہ اپنی نمازوں کے, روزے کے, حج کے, اپنے صدقے کے, خیرات کے. لوگ اس حق کے بدلے میں اپنی عبادتوں کو دیں گے. اس لیے میرے بھائی, اللہ کا نبی یہ فرماتا ہے کہ اگر کسی شخص کو محبوبیت اللہ کی چاہیے تو دنیا میں صرف پانی میرے جسم اطہر سے لگا ہوا اپنے ہاتھ میں لے لینے سے محبوبیت حاصل نہیں ہوگی, بلکہ یہ ضروری ہے کہ کچھ کر کے دکھلاؤ, اپنی زبانوں کو سچا کرو, اپنے دل کے اندر اس ایمان کو پیدا کرو کہ کسی انسان کے حق کو نہیں لیا جائے. دو چیزیں. تیسری چیز فرماتے ہیں, وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ, جو پڑوسی ہے اس پڑوسی کے پڑوس کا اچھا کرو. کیا مطلب؟ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ بھی وہی چیز ہے. کچھ بحث نہیں کہ تمہارا پڑوسی ہے کون, امیر ہے, فقیر ہے, غریب ہے, مالدار ہے, تمہارا دوست ہے, دشمن ہے, مسلمان ہے, یہودی ہے, اس سے کوئی بحث نہیں. اللہ کا نبی فرماتا ہے پڑوسی ہے, پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو. حسن سلوک کا مطلب کیا ہے؟ حسن سلوک کا مطلب ہے, اللہ کا نبی خود فرماتا ہے, کیا ہے؟ فرماتے ہیں اذا استنصح کا نصح کرو. اگر تمہارا پڑوسی تم سے کہے کہ مجھے نصیحت کرو تو نصیحت کرو. وَإِذَا اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَهُ, اگر وہ تجھ سے قرض مانگے تو تو اس کو قرض دے. یہ نہیں ارے تم نے پہلے لیا تھا اور ادا نہیں کیا میں اب نہیں دوں گا نا. اللہ کا نبی فرماتا ہے وہ مانگ رہا ہے دے. تو اپنی اولاد پر بھی تو خرچ کرتا ہے, وہ تجھے کچھ دیتی ہے؟ تو اپنے اوپر خرچ کرتا ہے, صبح سے شام تک کچھ ملتا ہے تجھ کو, اس کے اوپر بھی خرچ کر. فرماتے ہیں وَإِذَا مَاتَ شَيَّعْتَهُ, اگر مر جائے تو یہ نہیں ہے کہ اپنے دکان کی چابیاں اٹھائی اور جا کر دکان کو. فرماتے ہیں اس کی لاش کے ساتھ جا جہاں جا رہا ہے. مسلمان ہے تو قبرستان تک جا. پھر فرماتے ہیں اگر اس کے یہاں کوئی شادی ہو, بیاہ ہو, تو فرماتے ہیں جا ہناتہو, اس کو مبارکبادی دے. اس سے کوئی بحث نہیں کہ اس نے شادی کا کارڈ تیرے پاس بھیجا یا نہیں بھیجا, کوئی مطلب نہیں. فرماتے ہیں اگر اس کے یہاں کوئی خوشی ہے تو تو جا اس کو مبارکبادی دے, اور اگر اس کے یہاں کوئی موت ہو جائے تو فرماتے ہیں عزیتہ, جا کے اس کا پرسہ کر, تعزیت کر جا کر کے. پھر فرماتے ہیں ولا ترفع جدارک فوق جداری جاری کا فتصد ریحہ. دیکھو تو کوئی مذہب اس کی مثال نہیں پیش کر سکتا. اللہ کا نبی فرماتا ہے اگر تیرا پڑوسی غریب ہے, فقیر ہے, رکشہ چلاتا ہے, ٹھیلا چلاتا ہے, مان لو بھیک مانگتا ہے, اللہ کا نبی مومن کو فرما رہا ہے اگر وہ غریب ہے, فقیر ہے, خدا نے تجھے دولت دی ہے, تو اپنے گھر کی دیوار اتنی اونچی نہ کر کہ اس کے گھر کی روشنی اور ہوا بند ہو جائے. کون اس کی تعلیم دے سکتا ہے؟ مسلمان دیکھیں کیا اس کا یہ کردار ہے؟ ہمارا تو حال یہ ہے کہ اتنا پریشان کرو اتنا پریشان کرو پڑوسی کو کہ کسی طرح ہونے پونے میں گھر چھوڑ کر چلا جائے. مگر اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ یہ کرنے والا اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا. پھر فرماتے ہیں ولا تؤذی جارک بریح قدری، اور تیرا پڑوسی غریب ہے فقیر ہے کچھ نہیں پکتا اس کے یہاں، تو اپنے یہاں بہترین کھانا پکا کر اپنے کھانے کی خوشبو سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. ہاں پہلے اسے کے لیے نکال کے رکھ دے تب تیرے لیے کھانا جائز ہے ورنہ نہیں. کہا ہے مسلمان میرے بھائی اسلام دنیا کے اندر نماز روزے سے نہیں پھیلا. نماز آدمی مسجد میں آتا ہے نماز پڑھ کر کے اپنے گھر چلا جاتا ہے، کیا اسلام نماز پڑھنے سے پھیلا ہے؟ روزہ رکھنے سے اسلام نہیں پھیلا. روزہ رکھنا آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ روزے دار ہے. اسلام پھیلا ہے مسلمان کے اخلاق اور رہن سہن سے. کہاں ہے مسلمانوں کی کوئی فوج ہندوستان میں آئی تھی؟ دیکھو اسلام کی زندگی 1400 سال کی زندگی ہے، ہندوستان کے اندر اسلام کی زندگی 1300 سال کی ہے. پہلی صدی کے آخر میں خشکی کے راستے سے سندھ اور پانی کے راستے سے عرب کوکن اور کیرالا تک آئے، تاریخ بتاتی ہے. وہ نہ یہاں کی زبانیں جانتے تھے نہ یہاں کے رہن سہن سے واقف تھے. وہ آئے لیکن ان کے اندر تڑپ، اللہ سے تعلق، معاملات، رہن سہن، ایک دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق ایسا تھا کہ جس نے دیکھا وہ ان کا گرویدہ ہو کر چلا گیا. کوئی برادری ایسی نہیں بچی ہندوستان میں جس نے اسلام کو قبول نہ کیا ہو. ہمارے یہاں برادریاں مشہور ہیں، یہ گوجر ہے، یہ جاٹ ہے، یہ پنڈت ہے، یہ ٹھاکر ہے، ہر برادری کے اندر مسلمان ہیں. مسلمان بھی ٹھاکر ہیں، ہندو بھی ٹھاکر ہیں، گوجر مسلمان بھی ہے، گوجر ہندو بھی ہے، تیاگی ہندو بھی ہے، تیاگی مسلمان بھی ہے، پنڈت مسلمان بھی ہے، پنڈت ہندو، لالا بنیا ہندو بھی ہے مسلمان. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، دیوبند کے رہنے والے بنیے تھے، ان کے آبا و اجداد مسلمان ہو گئے. آج سے 50-60 سال پہلے تک لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں. کیسے ہو گیا یہ؟ نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، حج کرنے سے. آج تو جتنے حاجی حج کرتے ہیں اس سے پہلے تو کبھی اتنے حاجی جاتے بھی نہیں تھے. میرے بھائی اسلام اس سے نہیں پہنچا پھیلا. اسلام تو پھیلا ہے حسن اخلاق اور اسلامی تعلیمات سے، ان آنے والوں کی زندگی کو دیکھا اور لوگوں نے برتا اور یہ فیصلہ کیا کہ اتنا پاکیزہ کوئی دنیا کے اندر دین نہیں ہے جتنا ان کا دین پاکیزہ ہے. اسلام نے آئے قبول کر لیا. آج بھی دنیا کے اندر اسلام، اگرچہ 1000 رکاوٹیں ہیں، اسلام کی تصویر کو بگاڑ دیا اور مسلمان خود اسلام کا نمونہ نہیں ہے. ہماری زندگی کو دیکھ لو، وہ کون سا عیب ہے جو اندر گھسا ہوا نہیں ہے؟ ہمارے معاملات صحیح ہیں، ہماری معاشرت صحیح ہے. آپ ان تعلیمات پر ہر آدمی اپنی زندگی کو پرکھے، اس کسوٹی کے اوپر تولے اور اس کے بعد اندازہ لگائے کہاں تھا اللہ کے نبی نے کیا بنانا چاہا اور مسلمان کیا ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کسی مسلمان کے اندر امانت نہیں ہے، زبان سچی نہیں ہے، پڑوسی کے ساتھ اخلاق صحیح نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا سچا معبود نہیں ہے، نہ وہ بننا چاہتا ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں حدیث میں آتا ہے ذکرت امرأت بکثرت صلاتها وبکثرت صیامها وبکثرت صدقتها غیر انها تؤذی جارتها یا رسول اللہ فقال هي في النار. ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ یا رسول اللہ بہت نماز پڑھتی ہے، فرض تو پڑھتی ہے، نفلے بھی دن اور رات میں پڑھتی ہے، اور یا رسول اللہ روزے بھی بہت رکھتی ہے، رمضان کے تو روزے رکھتی ہے، رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھتی ہے، اور یا رسول اللہ صدقہ بھی بہت دیتی ہے، اس کے گھر سے کوئی سائل خالی نہیں لوٹتا، لیکن فرماتے ہیں کہ تؤذی جارتہا بلسانیہ، وہ اپنی پڑوسی عورت کو، پڑوسن کو اپنی زبان سے ستاتی بھی بہت ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ پڑوسی کا حق ادا نہیں کرتی. اللہ کے نبی نے فوراً فیصلہ فرمایا فقال ہی فی النار، یہ جہنم میں جائے گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ ترازو کے ایک پلے میں اس کی عبادتیں رکھی جائیں گی قیامت کے دن میدان معاشر میں، اور دوسرے پلے کے اندر اس کا پڑوسن کو ستانا رکھا جائے گا، اس کی نمازیں ہلکی ہو جائیں گی اور پڑوسن کو ستانا بھاری ہو جائے گا. یہ ہے پڑوسی کا حق. میرے بھائی کہاں ہے مسلمان؟ مسلمان سوچے کہ وہ اپنے پڑوسی کے حقوق کو ادا کرتا ہے؟ نہیں ادا کرتا تو معاشرہ تو کبھی صحیح نہیں ہوگا. معاشرہ صحیح نہیں ہوگا تو بربادی آئے گی. میرے بھائی ہاتھ کو پکڑو، اپنی زندگی کو سوارو، اپنے معاشرے کو درست کرو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات کو قائم کرو، دشمنی کو دور کرو، ایک دوسرے کی نصرت کرو. یہ عجیب اتفاق ہے کہ مسلمان اپنی آبادیوں کے اندر ایک دوسرے کے حق کی رعایت نہیں رکھتے. اسی حدیث کے الفاظ ہیں کہ دوسری عورت کا ذکر ہوا بقلتی صیامیہ و بقلتی صلاتیہ و بقلتی صدقتیہ و انہا لا تؤذی جارتہا بلسانیہ فقال ہی فی الجنہ. یا رسول اللہ دوسری عورت ہے جو نماز کم پڑھتی ہے، روزہ کم رکھتی ہے، صدقہ کم رکھ دیتی ہے، لیکن زبان کی بہت اچھی، اپنی پڑوسن کو ستاتی بھی نہیں. فرمایا ہی فی الجنت، یہ جائے گی جنت میں. میرے بھائی مسلمان کے حالات خراب ہیں. یہ بہت اچھا کیا انہوں نے کہ حسن معاشرت کے اوپر آپ حضرات کو جمع کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جمعیت علماء کی تو یہ پرانی روایت رہی ہے کہ حسن معاشرہ کے لیے لوگوں کو جمع کیا جائے، لیکن یہ کام کسی ایک دن کا نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنے آبادیوں کے اندر ایسی جماعتیں بنائی جائیں کہ جو آبادی میں تمام بسنے والوں کے حالات پر نظر رکھیں. اگر آپس میں شادی بیاہ ہو رہا ہے اس پر نظر رکھیں، خوشی ہو رہی ہے اس پر نظر رکھیں، غمی ہے اس کے اوپر نظر رکھیں، اور لوگوں سے ملیں، ان کے حالات کو بہتر کریں، انہیں اچھی تلقین کریں. شادی بیاہ کے اندر روپیے پیسے کی فضول خرچی، اسی طریقے سے شادی بیاہ کے اندر رسم و رواج کو زیادہ اہمیت دینا، یہ وہ گناہ ہیں جن سے اللہ تعالی دلوں کے اندر ایک دوسرے سے محبت اور پیار کو ختم کر دیتا ہے. پھر جب دور دورہ چلتا ہے آپس میں تفریق اور اختلاف کا، اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے. میرے بھائی، اگر کوئی دوسرا کہتا بھی ہے تو آدمی کو صبر کرنا چاہیے، لیکن کسی گالی دینے والے کو گالی دینے کی تلقین اسلام کے اندر نہیں ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آدمی برابر سرابر ہو جائے. چنانچہ قرآن کے اندر فرمایا کہ برا کرنے والے، برا کہنے والے کو برا کہا جا سکتا ہے، لیکن بس اتنا ہی جتنا اس نے کہا ہے. اور دنیا میں وہ کون ہے جو ناپ تول کر اتنا ہی کرے جتنا اس نے کرا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. اسی لیے فرمایا فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ. تو برابر سرابر غصے میں نہیں کہہ سکتا، تو پھر اب کیا ہے؟ جس نے عفو درگزر کیا اس نے اللہ کی رحمت کو حاصل کیا. میرے بھائی، اپنے معاملات کو درست کرو، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو سمجھو، امانت کے حق کو سمجھو. امانت کا پہلو بہت بڑا پہلو ہے. جو انسان کسی انسان کا حق نہ حق لیتا ہے، وہ اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کرنا ہے. مسلمان کو سمجھنا چاہیے اور اپنی زبان کو سچا کرو. یہ کام جبھی ہو سکتا ہے جب اپنی انجمنیں بناؤ، آبادیوں کے اندر، محلوں کے اندر وہ سمجھدار لوگ ہوں، لوگوں کو سمجھائیں. ورنہ کسی ایک دن آ کر کے سمجھانے پر کشتی پار نہیں کر سکتی ہے، اس کا انجام خراب ہے. آبادیوں کے اوپر سے رحمت اللہ کی ہٹ جاتی ہے، دلوں کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے، اور پھر اختلافات جنم لیتے ہیں، ایک دوسرے کی زندگی کٹھن ہو جاتی ہے اور نتیجہ اس کا خراب ہوتا ہے. میرے بھائی، معاملات کو سمجھنا چاہیے. ساری دنیا مسلمان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ہندوستانی نہیں، امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک دیکھو، آج تو دنیا ہر ایک کے سامنے ہے. اگر کسی قوم کی چھاتی پر دشمن کی بندوق اور گلے کے اوپر چھری رکھی ہوئے، مسلمان کے سوا دنیا میں کہیں کوئی نظر نہیں آئے گا. دیکھ لو آسٹریلیا میں، دیکھ لو اس کے بعد دوسرے ملک ہیں ان میں دیکھ لو، ہمارے قرب و جوار کے اندر روس کی اتنی ریاستیں ہیں، وہاں دیکھ لو، قزاقستان میں دیکھ لو، ازبکستان میں دیکھ لو، تاجکستان میں دیکھ لو، پاکستان میں دیکھ لو، اور پھر ادھر مغرب کے اندر چلے جاؤ، افریقہ میں، جہاں کسی قوم کے اوپر دشمن بیٹھا ہوا ہے اور مار رہا، مسلمان کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے. اخبارات کو اٹھا کر کے دیکھ لو، روزانہ اگر موت کی خبریں آئیں گی، جسے اب لوگ پڑھتے بھی نہیں، صرف اوپر سرخی کو پڑھا اور چھوڑ دیا. یہ تو روز کا دھندا ہے. آج وہاں بم پڑ گیا، آج عراق میں پڑ گیا، کل کو افغانستان میں پڑ گیا، پرسوں کو پاکستان میں پڑ گیا، آسٹریلیا میں پڑ گیا، اور انڈونیشیا. کون پڑھتا ہے؟ کون مر رہا ہے؟ مرنے والا مسلمان ہے. میرے بھائی، اس کی ذمہ داری دشمن نہیں، میں کہتا ہوں اس کی ذمہ داری خود مسلمان کے اوپر. کہاں اللہ کی رحمت کیوں اٹھ گئی ہے؟ کیا بات ہے؟ اللہ تو ارحم الراحمین ہے. اللہ کی رحمت مسلمان پر ایسی تھی، اور اس کا سکہ ایسا چلتا تھا کہ اگر سمندروں کے اندر جہاز دشمن کے مسلمانوں کے جہاز دیکھتے تھے، راستہ کترا کر کے نکل جاتے تھے. آج کیا ہو گیا؟ ہمارا کردار خود خراب خراب. میرے بھائی، اس ملک کے اندر جہاں فرقہ پرستی مسلمان کو زندہ رہنے کا حق نہیں دینا چاہتی، 60 سال گزر گئے، فسادات کی ایک دنیا ہے. اگر اس کو کوئی پڑھنا چاہے، دیکھنا چاہے،
نہیں احاطہ کر سکتا. 20,000 سے زیادہ فسادات ہو گئے, اور آخر کا فساد آپ کے اس صوبے کے اندر کیسا فساد ہوا, فرقہ پرستی آپ کو جینے کا حق نہیں دیتی. یہ سب سے بڑا گن ہے اس ملک کا, اور وہ کسی کے خلاف. اقلیتیں کم ہیں کیا؟ سکھ اقلیت اقلیت نہیں ہے؟ کتنے فسادات ہوئے؟ ارے بھائی ایک فساد ہو گیا, اندرا جی کی وجہ سے فساد ہو گیا, قتل کر دیا ایک دیوانے نے, اس کے بعد فساد ہوا. آج تک گورنمنٹ اس فساد کو بھگت رہی ہے, اور سکھوں کو رعایت پر رعایت دی جا رہی ہے. اخبارات کو دیکھو, 3-4 عیسائی مار دیے تھے دارا سنگھ نے اڑیسہ کے اندر, آگ لگا دی, مر گئے, جل گئے وہ عیسائی. آج تک جیل کے اندر ہے اور پھانسی کا حکم ہو گیا 3 عیسائیوں کے مارنے کے اوپر, 2 بیٹے اور 1 باپ. مسلمان 50,000 سے زیادہ قتل کر دیا گیا, ایک بھی قاتل. پھانسی تو پھانسی, کسی کو عمر قید کی سزا بھی نہیں ہوئی. جتنا سستا خون مسلمان کا ہے کسی کا اتنا سستا خون, اور یہاں نہیں ساری دنیا کے اندر میں کہتا ہوں کہ اتنا سستا خون کسی کا نہیں. میرے بھائی ان حالات کے اندر مسلمان کو تو خود اپنی زندگی کے لیے راستے نکالنے چاہیے, یہ راستے نہیں ہیں. امانت و دیانت کا فقدان یہ راستہ جن دنیا میں جینے, اللہ کی رحمت اترنے کا راستہ نہیں ہے. پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک نہ ہو, اللہ کی رحمت اترنے کا راستہ نہیں ہے. اپنے کردار کو مضبوط کرو, اپنی زندگی کو امانت و دیانت کی زندگی بناؤ. جس کا حق ہے اس کے حق کو حق سمجھو, چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو. اگر سمجھو گے, پڑوس کو اچھا کرو گے, اچھا رکھو گے, اچھا معاملہ کرو گے, تو مقابلہ ہو سکتا ہے, ورنہ مقابلہ نہیں ہو. میرے بھائی آج تو سارا باطل کسی کے پیچھے نہیں ہے, اگر پیچھے ہے تو تنہا مسلمان کے ہے کہ کسی طرح اس کو اکھاڑ دے گا, اور مسلمان اکھاڑ تو نہیں رہا ہے. لیکن ہاں مسلمان کا جو کردار اسلامی ہونا چاہیے تھا وہ کردار اسلامی نہیں ہے. اپنے کردار کو اسلامی بناؤ گے تو زندہ رہو گے, اگر اسلامی کردار نہیں ہوگا زندہ نہیں ہوگا. میرے بھائی یہ تو میں نے جو بات کہی وہ صرف آج کے اس موقع کے مناسب کہی. دوسری چیز یہ ہے, مجھ سے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جمعیت علماء کے بارے میں میں کچھ کہوں. جمعیت علماء ایک جماعت ہے, آپ کی جماعت ہے, اور ایک جانی پہچانی جماعت ہے. جمعیت علماء ایک مذہبی جماعت ہے, اس کا سیاست سے کوئی تعلق لینا دینا نہیں, نہ پارلیمنٹ کی سیاست نہ اسمبلی کی سیاست سے جمعیت علماء کا کوئی تعلق نہیں. ایک خالص مذہبی جماعت ہے, رفاہی کاموں میں ہم مدد کرتے ہیں, ہندو کی بھی کرتے ہیں مسلمان کی بھی کرتے ہیں. سہارنپور میں ابھی ایک چند ماہ ہوتے ہیں ایک گاؤں میں آگ لگ گئی, ہندو بھی ہندوؤں کے مکانات بھی جل گئے, مسلمانوں کے مکانات بھی, اور کسی کے پاس پینے کے لیے گلاس اور گھڑا بھی نہیں رہ گیا. ہم نے مدد کی, 250 ہندوؤں کی اور تقریباً 350 یا 300 مسلمانوں کی ہم نے مدد کی. جو ہم کر سکتے تھے ہم نے ہر ایک کو دیا. جمعیت علماء کا یہ کام ہے. پچھلے سال بنگال کے اندر سمندری طوفان آ گیا اور بے شمار لوگوں کی کھیتی باڑی, سمندر کا پانی آ گیا, ختم ہو گیا, جلا دیا اس نے, نمکین پانی تھا. ہم وہاں گئے, ہم نے وہاں ریلیف کے لیے کھانا پینا بھی نہیں تھا. ہمارے ایک ایک کیمپ کے اندر 2700 آدمی صبح کو اور 2700 شام کو کھانا کھاتے ہیں, ہندو مسلمان سب. ہم نے کوئی ہندو اور مسلمان کی تفریق نہیں کی. جمعیت علماء اسی طرح کام کرتی ہے. اب ایک مصیبت مسلمان کے اوپر چند سالوں سے آنے لگی, اور وہ مصیبت یہی فرقہ پرستی کی مصیبت تھی. بم بنانے کی، بم مارنے کی، قتل کرنے کی، اور یہ مصیبت ایسی مصیبت تھی کہ جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا، کوئی صوبہ نہیں بچا جہاں کے مسلمانوں کو پکڑا گیا ہو اور علماء کو پکڑا جانے لگا. آپ کے یہاں بھی پھانسی کے اوپر پھانسی کا حکم ہائی کورٹ نے دے دیا احمد آباد کے چند لوگوں کے سلسلے میں، ہم نے ان کے بارے میں ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم جب بھی سپریم کورٹ کے اندر پہنچے وہاں سے ہمیں عدل و انصاف ملا. لوگ کہتے ہیں، آج بھی لوگ کہتے ہیں، بابری مسجد کے سلسلے میں ہم کورٹ کے اندر گئے، سپریم کورٹ میں ہم نے داخل کر دیا. میرے پاس ابھی چار پانچ دن ہوئے، ایک ایڈوکیٹ ہے انور علی ایڈوکیٹ، ان کا خط آیا، ان کا موہوم ہے یہ چیز، بہت یوں سمجھیے بڑی مدھم ہے کہ آپ کامیاب ہو گئے. میں نے ابھی ان کا جواب نہیں دیا، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر 1999% یہ ہے کہ نہیں ہوگا، اور مجھے 1% کی یہ توقع ہے کہ بابری مسجد آزاد ہو سکتی ہے، تو میں اس 1% کے لیے عدالت میں جاؤں گا. میں کیوں اپنے حق کو چھوڑوں؟ کیا مسئلہ ہے یہ کہ موہوم ہے بھائی، موہوم ہے، موہوم ہے. ہمارے دل کو یہ سکون تو ہو جائے گا کہ ہم جو کر سکتے تھے وہ ہم نے کر لیا، ناکامی نہیں، کامیابی کو حاصل کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ دے گا کامیابی، تو کامیابی ہمارے ہاتھ میں کیا، اسباب ہم اختیار کرتے، جہاں تک پہنچ سکتے ہیں وہاں تک پہنچیں گے. یہی ہم یہاں بھی کرتے ہیں. ارے بھائی، لوور کورٹ نے ان کے خلاف کر دیا، پھانسی دے دی، اور لوور کورٹ کے لوور، ارے خواہ مخواہ چیختے ہو، یاد کام کرتے ہو، جب موقع آتا ہے تو گھر میں گھس جاتے ہو. ہائی کورٹ نے اس کے خلاف کر دیا، کر دیا. ہم سپریم کورٹ میں گئے، ہمیں راحت مل گئی، اور ہم سمجھتے ہیں ہمیں اور راحت ملے گی. ہم نے اسٹے لے لیا، اور پھر ہمیں وہ اسٹے پرماننٹ مل گیا. ہم نے کہا کہ جس بنجارا نے ان کے کیس کی تفتیش کی تھی، آج وہ خود مجرم بن کر جیل کے اندر پڑا ہوا ہے، اس لیے اس کا مطلب ہے کہ تحقیق غلط تھی. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ سی بی آئی سے دوبارہ تحقیق کرائی جائے. سپریم کورٹ نے ہمارے اس مطالبے کو قبول کر لیا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت بڑی کامیابی ہو گئی، اگر ہمیں سپریم کورٹ سے راحت مل سکتی ہے، اور اس کا ایک موہوم ہی کیوں نہ ہو، ٹمٹماتا ہی چراغ کیوں نہ ہو، ہم اس چراغ کی بنیاد پر وہاں پہنچیں گے. ہمیں ملتا ہے نہیں ملتا یہ تو کل بتائے گا، وقت بتائے گا. اللہ سے ہمیں توقع ہے، اور انشاءاللہ ہم جو غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. ہمارا کیا ہے بھائی، ہم نے پیسہ خرچ کیا تقریباً، ان بچوں کی جو احمد آباد کے ہیں، تقریباً 3 ملین روپیہ خرچ ہو گئے. سپریم کورٹ میں تو پانی کتنے روپیہ بہتا ہے، لیکن ہمارا کیا بھائی، قوم سے ہم نے لیا، قوم نے ہمیں دیا، قوم کے اوپر ہم نے خرچ کر دیا، اس سے زائد ہمارے پاس کیا ہے. ہم اس خرچ کے اندر کوتاہی کریں اور بیٹھ جائیں گھر میں کہ بھائی پھانسی لگ رہی، لگنے دو، یہ ہم سے نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے جو بھی کر پائیں گے. جمعیت علماء کا یہ کام ہے، جمعیت علماء کرتی ہے. اس سے زائد ملک کی سیاست کیا ہے، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں. آج بھی جب آج یہ بیان آ گیا کہ اس نے خود اعتراف کر لیا کہ 5 جگہوں کے بم بلاسٹ کے اندر میں شریک ہوں، میں نے یہ بیان دیا ہے جو کل تو نہیں لیکن پرسوں یو این آئی کے ذریعے سے چھپے گا، اور میں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ مالی گاؤں کے صرف ایک فساد کے اندر 9 بچے سن 6 سے لے کر آج تک 5 سال سے جیل کے اندر ہیں، انہیں واپس کیجئے، بلکہ ان کی ضمانت نہیں، میں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت اس کیس کو واپس لے. جب مجرم آپ کے ہاتھ میں ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں میں نے بم بلاسٹ کیا تھا، یہ تو بے قصور ہے. ہم کہتے تھے کہ بے قصور ہے، آپ نہیں مانتے تھے، آج اللہ نے پردہ اٹھا دیا، ان کی آہ کو سن لیا، انہیں واپس کرو. ہمارا یہ مطالبہ ہے. کل کو ہوتا کیا ہے، ہم ہندوستان میں گلی گلی کوچے کوچے جا کر یہ کہیں گے میں نے یہ کہا ہے کہ مسلمان کانگریس کے ساتھ تھا، کانگریس کی اس پالیسی نے مسلمان کو وہاں لا کر کھڑا کیا کہ وہ کانگریس کو ووٹ نہیں دے رہا ہے، بی جے پی کو ووٹ دے رہا ہے، بہار کے اندر یہ ہو گیا۔ یا تو گورنمنٹ سمجھے اور پیچھے ہٹے، مسلمان کو مراعات دے، کیس جو ان پر چل رہے ہیں واپس لے، اور اگر نہیں ہوگا تو چند مہینوں کے بعد یو پی میں بھی آنے والا ہے، صورتحال تبدیل نہیں ہو سکتی الیکشن کے اندر۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمان کو وہاں لے جا کر کھڑا کر دیا کہ وہ نتیش بی جے پی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے۔ یہ ملک کی بدقسمتی ہے، فرقہ پرستی کو بڑھاوا مسلمان دے، لیکن کیا کیا جائے، مسلمان کو لا کر وہاں کھڑا کیا اور گورنمنٹ کی پالیسی نے لا کر کے کھڑا کر دیا۔ میرے بھائی ملک فرقہ پرستی کے ساتھ نہیں چل سکتا، برباد ہو جائے گا ملک۔ لیکن وہ جو سیکولرزم کی علامت تھی وہ اتنی کمزور ہے کہ وہ حق بات کہہ نہیں سکتی۔ یہ صورتحال ہے ملک کی۔ بہرحال ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، جمعیت علماء اسی کا نام ہے، اور اللہ کا شکر ہے جماعت چل رہی ہے، بڑھ رہی ہے، مقبولیت ہو رہی ہے، اور ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری نصرت فرمائے اور ہم اس سے آگے بڑھ کر کے ملک اور قوم کی خدمت کریں، اور اس طرح کریں کہ جس سے یہ ملک ترقی کر سکے اور قوم کی عزت و آبرو محفوظ رہ سکے۔ ہماری یہی کوشش ہے، اللہ تعالی ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ میں ان حضرات کا جنہوں نے اس جلسے کا اہتمام کیا تھا میں ان کو مبارکبادی دیتا ہوں، حضرت مولانا حنیف صاحب کو اور دوسرے اپنے احباب کو جو یہاں کے رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، شرور و فتن سے محفوظ فرمائے۔ میرے بھائی اپنے معاشرے کو درست کرنے کی فکر کرو، مسلمان کا معاشرہ بڑا خراب ہوتا جا رہا ہے۔ میری جیب کے اندر یہ اوراق ابھی رکھے ہوئے ہیں اور مجھے دن بھر پڑھنے کی فرصت نہیں ملی۔ مجھے کل بمبئی کے لوگوں نے یہ دیے تھے جس کے اندر یہ پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح مسلمانوں کی بچیاں جو فواہش کے اڈے بنے ہوئے ہیں، برقعے پہن پہن کر کے وہاں اپنی عزت اور ناموس کو لٹانے کے لیے جا رہی ہیں بھیونڈی کے اندر، وہ کل کے اور پرسوں کے ایک ہفتے سے سہارا کے اخبار کے اندر آ رہا ہے۔ میرے بھائی یہ موجودہ تعلیم کے خطرناک نتائج ہیں۔ اگر بھیونڈی کے اندر ہو رہا ہے، آپ بھیونڈی سے کچھ دور نہیں ہیں، آپ کو فکر کرنی چاہیے۔ اگر آپ اپنی اور اپنی بچیوں کی اور بچوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ان کے ہاتھ کو پکڑنا پڑے گا، اپنے معاشرے کو درست کرنا پڑے گا، ورنہ یہ دن دور نہیں ہے خدا نخواستہ۔ کدھر جا رہا ہے؟ مجھ سے لوگ کہنے لگے، میرے پاس آئے تھے احمد آباد کے اندر، وہ بچیاں جو اسکولوں کے اندر پڑھتی ہیں اور پڑھ کر غیر مسلموں کے ساتھ چلی جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں سینکڑوں ہیں، ہو سکتا ہے ہزاروں ہو۔ کہاں ہے مسلمان، کہاں ہے مسلمان کا معاشرہ؟ میں کہتا ہوں اتنے مداری سے کیا کردار ہے؟ میرے بھائی باہر نکلو، اپنے معاشرے کو تھامو پکڑو، نہیں مٹ جاؤ گے۔ اور باطل یہ چاہتا ہے کہ مٹا دے، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو ہاتھ کو پکڑو، ورنہ جو نوشتہ دیوار ہے اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ حالات تو بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، آج تمہارے ہاتھ کے اندر ہے، اور 10-20 سال اگر بیٹھ جاؤ گے پھر پکڑنا بھی چاہو گے تو اولاد کو پکڑ نہیں پاؤ گے۔ دنیا کدھر چلی دیکھو، یورپ کے اندر کوئی اپنی اولاد کو ہاتھ لگا دے تو پولیس میں جا کے شکایت کر دے تو پکڑ کر کے ماں باپ کو جیل میں بند کر دیتے۔ آپ کے ملک کے اندر بھی حالات اسی طرف چل رہے ہیں، مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اگر دین و ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہو معاشرے کو درست کرو، نہیں کرو گے تو کل کو اپنے ساتھ دشمنی خود ہی ہوگی، کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ حفاظت فرمائے، دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے، ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے، بچوں کی حفاظت فرمائے، بچیوں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں نے تو دعا کرا دیا.